بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم کی سیرت کے دروس جاری ہیں. آج کی نشست میں سیرت کا درس نمبر 31، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سے بعض اہم پیغام اور فوائد بیان کرتے ہیں. پچھلے چند درسوں میں ہجرت کے تعلق سے چند اہم باتیں بیان کی تھی. آج کی نشست میں پچھلے دروس کا، جن کا تعلق ہجرت سے ہے، ان کا مختصر سے ایک خلاصہ بیان کرتے ہیں. اور یہ خلاصہ جو ہے، ہم نے ہجرت کے دروس میں سے کیا سیکھا، کیا ہمیں پیغام ملے ہیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے اور پڑھانے کا یہ ہے کہ ہمارے زندگی میں اس عظیم سیرت کا کوئی اثر ہو. ہم کوئی عام انسان کی بایوگرافی یا سیرت نہیں پڑھ رہے. یہ سید البشر ہیں، سید ولد آدم ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا اثر کیا تھا صحابہ کرام پر، جس ماحول میں وہ رہتے تم پر آپ سلام کا کیا اثر تھا. ہم اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے وہ پیغام لینا چاہتے ہیں جن سے ہم اپنی زندگی بدلیں اور خود راہ راست پر آ جائیں. جو غلطیاں ہیں ہماری زندگی میں، جو کمزوریاں ہیں، ہم ان کو بدل سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے، اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں اور چند اہم اسباق حاصل کریں. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کی اہمیت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کردار، حسن اخلاق کی اہمیت دیکھیں آپ. صحیح ابن خزیمہ میں ایک خوبصورت روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ وعن الصحابہ اجمعین فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں جو کچھ آپ سے سنوں لکھ لوں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں ضرور لکھو. سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پھر عرض کرتے ہیں، کیا غصے کی حالت اور رضامندی کی حالت ہر حالت میں لکھوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جی ہاں لکھو. میرے لیے ہرگز درست نہیں کہ میں سوائے حق کے کوئی بات کروں. غصے میں بھی حق کی بات ہوتی ہے، رضامندی میں بھی حق کی بات ہوتی ہے، اور کسی بھی انسان کی سیرت میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی. ناممکن ہے کہ انسان غصے کی حالت میں بھی انصاف کر بیٹھے، حق بولے. رضامندی میں تو سب حق کی بات ہی کر لیتے ہیں، لیکن غصے میں انسان انصاف سے کام لے، یہ بہت مشکل ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنی زندگی کو روشن کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ گئے. اتنی اثر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آئیے دیکھتے ہیں چند اہم پیغام ہجرت کے دروس میں سے. نمبر ایک، ہجرت کے معنی کو سمجھنا. ہجرت کا صحیح معنی کیا ہے؟ عام لفظوں میں ایک جگہ سے منتقل ہو کے دوسری جگہ تک کی طرف جانا. لیکن خاص معنوں میں ہجرت کا معنی ہے الانتقال من بلد الشرك الى بلد التوحید، یہ اصل ہجرت ہے. شرک کی جگہ کو چھوڑ کر توحید کی جگہ کی طرف سفر کر کے چلے جانا، شرک کی جگہ کو چھوڑ کر توحید کی جگہ کی طرف منتقل ہو جانا، اسے کہتے ہیں ہجرت. وہ یہ تعریف کس کی ہے جانتے ہیں؟ شیخ الاسلام الامام محمد بن عبد الوهاب رحمۃ اللہ علیہ، الاصول الثلاثہ میں پڑھے اصول الثلاثہ، کوئی جانتے کیا اصول الثلاثہ؟ تیسرا اصول کیا ہے اصول الثلاثہ میں سے؟ اچھا، تین بنیادی اصول کیا ہیں، کیا اہمیت ہے؟ یہ وہ تین سوال ہیں جو انسان سے مرنے کے بعد قبر میں پوچھے جاتے ہیں. اگر ان کسی بھی مسلمان کو ان تین سوالوں کے جواب نہیں آتے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں، پہلا سوال من ربک، دوسرا سوال ما دینک، تیسرا سوال من نبیک، یا دوسری روایت ما تقول فی هذا الرجل صلی اللہ علیہ وسلم. اب تیسرا جو بنیاد اصول ہے، اس میں جب ہجرت کا ذکر آیا ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں الہجرت الانتقال من بلد الشرک الى بلد التوحید. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسرا فائدہ یہ کہ دروس میں سے ہجرت کا دوسرا نام قربانی ہے، بغیر قربانی کے ہجرت ممکن نہیں ہے، بلکہ اپنی من پسند دنیا کی قربانی کا نام ہجرت ہے. دنیا، یہ جو دنیا ہے ہماری، اس میں ساری چیزیں ہمیں ہماری من پسند نہیں ہے، عام دنیا اور خاص دنیا ہے، اپنی پرسنل دنیا جو ہے، شخصی دنیا جو ہے. تو عام دنیا تو بہت سے لوگ قربان کرتے ہیں نا، اپنی پیاری، اپنی خاص دنیا کون قربان کرتے؟ تب پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص واقعی مہاجر ہے کہ نہیں. ہجرت کا دوسرا نام ہے قربانی، اور خاص طور پہ اپنی من پسند دنیا کی قربانی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اگر بر چاہیے، اچھائی چاہیے، اس کے سوا ایک راستہ ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جب تک جو تمہیں پسند نہیں ہے وہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو، اچھائی تم حاصل نہیں کر سکتے. نمبر تین، ہجرت کی اصل بنیاد ہے آزمائش. ہجرت اور آزمائش دونوں جڑے ہوئے ہیں. اگر اللہ تعالی چاہتا تو بغیر ہجرت کے ہی انعام فرما دیتا، لیکن جب دنیا چھوڑنی پڑتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ کون زبانی کلامی مسلمان ہے، کون نام کا مسلمان ہے، اور کون کام کا مسلمان. اکثر بات کرتا رہتا ہوں. تو آزمائش ہے ہجرت. اصل اصول طور بنیادی طور پر آزمائش ہی کا دوسرا نام ہے. چوتھے نمبر پہ، ضرورت کے وقت دنیا کو دین پر قربان کیا جاتا ہے، الٹا نہیں. ضرورت کے وقت، ہم نے ہجرت کی درس سے یہ سیکھا ہے کہ ضرورت کے وقت دنیا کو دین پر قربان کیا جاتا ہے، کہ دین بچ جائے، دنیا جاتی ہے تو چلی جائے. عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں، دنیا کو بچاتے بچاتے دین ہی دین کو قربان کر بیٹھتے. الا رحم اللہ سبحانہ و تعالی. نمبر پانچ، جب زمین اور دین میں، جب زمین اور دین ٹکرا جائیں تو زمین کو دین پر قربان کیا جاتا ہے. جب زمین اور دین ٹکرا جائیں تو زمین کو دین پر قربان کیا جاتا ہے. تب جب اقامت دین اس زمین پر ممکن نہ ہو یا بہت مشکل ہو، نہ تو توحید پر عمل کر سکتے ہیں، نہ توحید کی اقامت کر سکتے ہیں، نہ آپ نماز کی اقامت کر سکتے ہیں، نہ آپ زکات اور حج و زکات کی اقامت کر سکتے ہیں، تو ایسی زمین پر رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر ایسی زمین کو چھوڑو اور ایسی زمین کی طرف چلے جاؤ جہاں پر تم اپنے دین کو مضبوطی کے ساتھ اپنی زندگی میں باعمل اپنا لو. نمبر 6, ہجرت بنیادی طور پر رسولوں کی سنت ہے. ہر رسول نے ہجرت کی ہے. دین کی نصرت کے لیے رسول نے یا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت ہی کی ہے. نمبر 7, داعیان حق یہ جان لیں کہ حق اور باطل کی دشمنی قدیم اور ازلی ہے. جہاں پر حق کی اقامت ہوتی ہے یا ابتدا ہوتی ہے وہاں پر باطل اپنی شدت اختیار کر لیتا ہے. جہاں پر توحید کا نور چمکتا ہے وہاں پر شرک کی ظلمت بھی آگے بڑھتی ہے اور اس نور کو ختم کرنے کی بے حد کوشش کرتی ہے. جہاں پر ایمان کا بیج بویا جاتا ہے وہاں پر کفر کی طاقت اپنے کام پر اتر آتی ہے اور بے حد کوشش کرتی ہے کہ اس ایمان کے پودے کو جڑ سے ہی کاٹ لے. اور یہ جنگ تا قیامت رہے گی, حق اور باطل کی جنگ. نمبر 8, کافروں سے مدد حاصل کرنا ضرورت کے وقت جائز ہے. کافروں سے مدد حاصل کرنا ضرورت کے وقت جائز ہے. اور عبداللہ بن اریقط اللیثی کافر تھا, مشرک تھا. یہ وہ شخص تھا جسے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرت دے کر ہجرت کے راستے جاننے کے لیے اپنے ساتھ شامل کر لیا. نمبر 9, ہجرت میں ہمیں اللہ تعالی پر توکل کا حق کا سبق ملتا ہے. حق التوکل کیا ہوتا ہے؟ حق التوکل الاخذ بالاسباب والتوکل علی اللہ سبحانہ وتعالی. شرعی راستے اختیار کر کے اللہ تعالی پر بھروسہ کرنا, یہ ہمیں کہاں سے ملا؟ کئی جگہ ہیں جہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے, لیکن مثال کے طور پہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا راستہ اختیار کیا, سیدھا راستہ یا الٹا راستہ؟ جو راستہ عام راستہ تھا جو مکہ مدینے کی طرح جاتا تھا, چاہے اس راستے پہ چلے جاتا, اللہ پہ بھروسہ کر کے میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ کا رسول ہوں, اللہ ہی کے لیے قربانی دے کر جا رہا ہوں, اللہ ہی حفاظت کرے گا میری. لیکن ایک کافر کو اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے, سبب ہے کہ نہیں؟ جس کو راستے کا پتہ ہے. پھر سواریاں کا بھی بندوبست کرنا, پھر ایک ساتھی کو بھی آخر وقت تک اجازت نہ دینا جانے کی, صرف بکر صدیق اور انہوں کو. پھر عام راستے کو چھوڑ کر ایک خاص راستہ جو مکے کی پیچھے جنوب کی طرف جا کے پھر شمال کی طرف جانا تھا. اور یہ جو جدے کا یعنی علاقہ یہاں پہ شہر ہے, مکہ سے لے کے یہاں تک آنے کی ضرورت کیا تھی؟ سیدھا چلے جاتے. تو یہ ساری محنت کیوں تھی؟ توکل علی اللہ, حق التوکل. یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم بھی جب اللہ پہ بھروسہ کریں تو جو دنیاوی شرعی اسباب ہیں ان کی طرف قدم بڑھائیں. یہ کافی نہیں کہ میں مومن متقی ہوں, نمازی ہوں, موحد ہوں, اہل حدیث ہوں, نہیں ہے، کافی نہیں ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم ہم یہ سبق سکھا رہے ہیں کہ جو تمہارے اندر طاقت ہے اسے پہلے لگاؤ، اعقلها ثم توکل، پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ تعالی پر بھروسہ کرو. سبحان اللہ. اور بعض ہمارے جوان آج کیا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے پڑھتے رہتے ہیں، پڑھنے کے بعد ڈگری حاصل کرتے ہیں، ان میں سے بعض منتظر ہوتے ہیں بس نوکری اب خود چل کے آئے گی. ایک دو جگہ پر سی وی دیتے ہی پریشان ہو جاتے ہیں، ارے بے روزگار یا ہمیں کام ملے گا. وہ تو جب ابھی پاس نہیں ہوئے آخری امتحان، ابھی کالج میں یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، یار پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ ڈگری لے کے کریں گے کیا ہم؟ بے روزگار یا ہمیں بے روزگار بننا ہے. یہ جو نا امیدی ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ جو ایک سوء الظن ہے، برا گمان ہے، اللہ کو پسند نہیں. تمہیں کس نے کہا کہ روزی اور روٹی آپ کی لکھی اس ڈگری کے ساتھ منسلک ہے؟ رزق اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کرنے سے پہلے لکھ دیا ہے. اور کئی ایسے لوگ ہیں سبحان اللہ، کوئی سفارش نہیں، کچھ بھی نہیں، سی وی لے کے جاتے ہیں فوراً نوکری مل جاتی ہے. اور کئی لوگ ہیں سفارش کے باوجود بھی نوکری نہیں مل سکتی جلدی سے. بعض جوان کہتے ہیں ہمارے یار سفارش بھی نہیں ہے، ہم نے آگے محنت کر کے کیا کرنا ہے، بس ٹھیک ہے بس پاس ہو جائیں گے ہو جائیں گے، ورنہ پھر دیکھ لیں گے. جی آپ نے دیکھے روٹی کھانی تو ہے، روزی بھی کمانی ہی تو ہے. یہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تمہاری قسمت میں ہی بھوک لکھی ہوئی ہے اور محتاجی لکھی ہوئی ہے؟ اپنے مقدر کو پہلے سے جان لیا ہے، لیکن سستی اور کاہلی کا یہ عالم ہے. اگر میں کرکٹ کا میچ دیکھ رہا ہے تو وہاں پہ 6-6 گھنٹے اس کے لیے تیاری بھی کرنی اور دیکھنا بھی ہے. وہاں پر نہ ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، نہ کمر میں درد ہوتا ہے، نہ دھوپ لگتی ہے، نہ گرمی لگتی ہے، کچھ بھی پرواہ نہیں ہوتی. لیکن اگر تھوڑا سا ایک سی وی دینے کے لیے تھوڑی سی ایک لائن میں آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑے، یا اگر کوئی میٹنگ ہو رہی ہے کوئی کہہ دیتا ہے کوئی پی اے جو ہے بھائی جو مینیجر ہے وہ بھی میٹنگ میں ہے، آپ تھوڑا انتظار کیا کل آ جائیں، مصیبت پڑ گئی. یہ ہم سے کیسے ہوتا ہے؟ ہم سے تو ہوتا نہیں ہے. اسے کہتے ہیں بھروسہ، اسے کہتے ہیں توکل. بھائی آپ جانتے آپ ہے کون؟ آپ جان پیٹر سدھو مدھو نہیں ہیں، آپ کون ہیں؟ محمد، عبداللہ، عبدالرحمن، خالد، احمد، نام تو دیکھیں. آپ جانتے ہیں آپ کی پہچان کیا ہے؟ آپ فلان بن فلان نہیں، یہ کافی نہیں. محمد بن احمد، محمد بن عبداللہ، یہ کافی نہیں ہے. آپ ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، یہ شرف ہی کافی آپ کے لیے. یہ کام وہ نہیں کرتے، جان پیٹر نہیں کرتے جو آپ کر رہے ہیں آج. دیکھیں وہ لوگ کیسے سی وی لے کے گھومتے ہیں، جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں وہ پتہ ہے کہ وہ جاب کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، اور آخر وقت تک وہ لگے رہتے، پیچھے لگے رہتے، ایک جگہ نہیں، دوسری جگہ نہیں، تیسری جگہ نہیں، دسویں جگہ نہیں. ہمارے جوانوں کو کیا ہو گیا؟ یہ سبق حاصل کریں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. نمبر 10، دعیان حق کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی طرف نہ دیکھیں اور نہ ہی لوگوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھیں اور نہ ہی مال و دولت کی طرف دیکھیں، بلکہ زہد اور عفت کا راستہ اختیار کریں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں. اگرچہ اللہ کے راستے میں ہی سب کچھ خرچ کر لیا ہے، لیکن پھر بھی خوددار اور ہمت سے کام لیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق نے 2 اونٹ تیار کر کے رکھے تھے، ایک اونٹ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایک دوسرا اونٹ آپ نے لیا. کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ لے لیا، مفت میں لے لیا؟ کیا فرمایا تھا؟ ایک شرط پر میں لیتا. کیا شرط تھی؟ کہ اس کا عوض میں تمہیں دوں گا، تم لوگوں مجھ سے اس کی قیمت مجھ سے تم لے لو گے. ارے ابھی تو ہے بھی کچھ نہیں، چلو ادھار میں سے، لیکن میں مفت نہیں ہوں گا. ارے ہدیہ بھی تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہدیہ کی جگہ نہیں ہے اس وقت. آپ بھی محتاج ہیں، آپ نے بھی قربانیاں دی ہوئی ہیں، آپ وہ بھی سب کو چھوڑ کے جا رہے تھے نا. یہ 2 اونٹ باقی بچے تھے ان کی ساری کمائی میں سے، اور باقی کیا تھا؟ یہ گھر، یہ مال، یہ دولت، یہ اونٹ وغیرہ سب کو چھوڑ کے جا رہے ہیں مکہ. ابو بکر صدیق کے بعد جو کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں نا. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خودداری، ہمیں ہمارے لیے سبق خودداری کر. بھی بعض لوگ تھوڑا سا دین کا کام کر لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں یار اس مسجد والے کم پیسے دیے، یا اس فلاں وہاں پہ گئے تھے وہاں پہ کم پیسے ملے، یا وہاں پر اچھی طریقے سے کوئی ہماری خاطر توازن نہیں ہوئی. لیکن آپ کس کے لیے کام کر رہے ہیں بھائی؟ اگر آپ نے مرغن غذاؤں کے لیے کام کرنا ہے تو پھر اور راستے بہت ہیں. اگر آپ نے آسائش کے لیے دین کی دعوت کا کام کرنا ہے تو پھر اور طریقے بہت ہیں. یہ جو دعوت حق ہے, دعوت توحید اور سنت ہے, اس کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کو خوددار لوگوں کی ضرورت, اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کی ضرورت. جب آپ اللہ کے لیے نکلے ہیں تو اللہ کے لیے نکلے. آپ ظاہر پریشانی بھی ہوگی, بھوک بھی ہوگی, پیاس بھی ہوگی. میں نہیں کہہ رہا کہ ان کو چاہیے کہ وہ جائیں اور کٹھن سفر کریں, بھوکے پیاسے رہ جائیں. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. جس کو اللہ نے توفیق دی اپنے جیب سے خرچ کر سکتے کرے, نہیں ہو سکتے تو نہ سفر کرے. اگر کوئی بلاتے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ خاطر توازن کرے. اگر اس سے کوئی کمی پیشی ہو جاتی ہے تو اللہ کے لیے معاف کر دیں. جب نکلے اللہ کے لیے. نمبر 11, اللہ تعالی کے ساتھ حسن ظن, اچھا گمان کامیابی کی بنیادوں میں سے بنیاد ہے. یہ ہمیں کہاں سے ملا؟ غار کے اندر کیا ہوا؟ جب ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ مشرکین اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لینا تو ہمیں دیکھ لیں گے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا, پریشان نہ ہو, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ. حسن الظن اس وقت دیکھیں, موت سامنے ہے, وہ تو قتل کرنے کی تلواریں ہاتھ میں ہیں. ان کے ہاتھ میں کوئی پھولوں کے ہار نہیں ہے, تلواریں ہاتھ میں ہیں. وہ سر قلم کرنے کے لیے آئے, زندہ یا مردہ, 100 اونٹ, انہیں کہاں چھوڑنا تھا. لیکن کیا فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ اے بکر, پریشان نہ ہو, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ, اللہ تعالیٰ کی عنایت و نصرت ہمارے ساتھ ہے. نمبر 12, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات پر ایمان کا سبق بھی ملتا ہے. سراقہ بن مالک نے جب پیچھا کیا تو گھوڑے کی ٹانگیں دھس گئی زمین پر, ایک مرتبہ, دو مرتبہ, تین مرتبہ, آخر وہ عاجز ہو گئے, تنگ آ گئے, وہ چھوڑ دیا. ایک سیدھی زمین پر اسی راستے میں سے لوگ گزر رہے, کچھ ہو نہیں رہا, لیکن ایک گھوڑا ہے, اس کی ٹانگیں دھس رہی ہے بار بار اور پھر نکل بھی رہی ہیں. دعا سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے, اللہ سے دعا کرتے ہیں پھر وہ نکل آتا ہے, پھر دھس جاتی ہے. یہ معجزے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے. اور وہ معبد کے قصہ میں بیان کیا تھا کہ وہ جو چھوٹی بکری تھی جس میں دودھ بھی نہیں تھا, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تھنوں پہ ہاتھ رکھا پھیرا اور دعا کی اللہ تعالیٰ سے برکت کی, اور ان سب نے دودھ پیا وہاں سے. یہ بھی ایک اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. نمبر 13, کامیابی صبر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. النصر مع الصبر. بہت لوگ بے صبرے بھی ہوتے اور کامیاب بھی ہونا چاہتے ہیں. آپ دنیا میں کوئی بھی چیز دیکھ لے, دنیا کی امتحان دیکھ لیں آپ, کیا بغیر صبر کے, بغیر محنت کے آپ امتحان پاس کر سکتے ہیں؟ بغیر صبر کے, بغیر محنت, آپ کوئی سیکھ سکتے ہیں کوئی چیز؟ میں ڈاکٹر بنا ہوں, بغیر صبر کے ڈاکٹر بنا ہوں؟ مکینک ہے یا درزی ہے, آخر اس نے سیکھا صبر کر کے سیکھا ہے, یا آپ نے ایک ہی گھنٹے میں سیکھ لیا سارا کچھ؟ وقت درکار ہوتا ہے اس کے لیے, صبر ضروری ہوتا ہے. آج ہمارے امت میں بہت سارے لوگ بے صبر نظر آتے ہیں, ہر چیز بس فٹافٹ ہونی چاہیے. فاسٹ زندگی ہے, سب کچھ فاسٹ ہو گیا, فوڈ بھی فاسٹ ہو گیا. اب تو میں بعض ایسے گھر دیکھے کہ بستر بھی فاسٹ ہو گئے. وہ کم کیا کہتے ہیں, کم صوفہ بیڈ ہوتے, کیا ہوتا ہے وہ, صوفہ بھی ہے بیڈ بھی ہے, یعنی یوں کھینچے بستر بن گئی, یوں بند کے تو صوفہ بن گیا. اب کیا ایک خاص اس کے لیے, وہ خاص چادر وہ بنانی ہے, خاص گدا بنانا ہے, دنیا فاسٹ چل رہی ہے. اب اسپیڈ دیکھے گاڑیوں کی, جب 120 تک تھی تو کہتے ہیں بڑی سپیڈ ہے گاڑی کی, جو پہلی گاڑی تھی اس کی 50 سپیڈ تھی, پھر 120 پہ آئی, پھر 150 پہ آئی, پھر 220 پہ آئی, پھر 300 تک آئی. اب اسپیڈ اور بھی بڑھتی جا رہی, کہتے ہیں یار 300 بھی کم ہے, کیا گاڑی کو اڑا کے چلنا ہے, کرنا کیا ہے؟ سبحان اللہ. یہ ساری نہیں پتہ کہ ہم لوگ بھی ایسے ہی ہیں, ہم جذباتی نہیں کرتے ہم لوگ کے, ہم کون سے کوئی آسمان سے اترے فرشتے ہیں, یہ ہم سے بھی ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارا ماحول ہی ایسا ہے, ہم بے صبر ہو جاتے ہیں میرے بھائی, لیکن تربیت کرنی پڑے گی. ہم کوئی پیدائشی کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں, اسی معاشرے میں رہتے ہیں, اسی برے معاشرے کا ایک اہم حصہ ہم لوگ بھی, ٹھیک ہے نا. لیکن تربیت کرنے میں کیا حرج ہے, باقی تربیت کرنی چاہیے کہ نہیں. تربیت کریں گے, آپ پودا ہے اس کو پانی نہ پلائیں اور چھوڑ دیں دھوپ پہ, اللہ پہ توکل کریں بھائی جس نے اس کو پیدا کیا ہے وہ اس کو پانی بھی پلائے گا, چھوڑ دیں اسے, ہے آپ کے گھر میں, اسے خود ہی پانی نہیں پلاتے ہو, نہ باہر کی بارش سے پانی آنے دیتے ہو, اور کہتے ہو اللہ پہ بھروسہ. ایسے نہیں ہوتا, جیسے پودے کی تربیت کی جاتی ہے اس سے زیادہ محنت ہمیں اپنے اوپر کریں, اپنے بچوں پہ کریں. نمبر 14, دعوت اور تبلیغ کو جاری رکھنا اگرچہ ہجرت کا موقع ہی کیوں نہ ہو. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں ہجرت دعوت و تبلیغ کی اہمیت دیکھیں آپ, ہم یہ پتہ چلتا ہے ہجرت میں جو مہاجر ہوتے پہلے سے پریشان ہوتے ہیں بھائی, وہ پہلے سے دیکھیں جان کا خطرہ ہے, مال و دولت کچھ بھی نہیں ہے, ہتھیار تک بھی ہاتھ میں نہیں ہے, اس کے باوجود بھی جہاں سے گزرتے تو ان کو اسلام کی طرف دعوت دیتے, توحید کی طرف دعوت دیتے, یعنی کہ منزل مقصود تک جائیں گے تب کوئی کام شروع کریں گے. ارے بھائی کس نے کہا تمہیں منزل مقصود تم پہنچ سکتے ہو, موت کا پتہ ہے بھی ہمیں پتہ تو نہیں ہے نا, لیکن راستے میں جب بھی آپ کو کوئی موقع ملے دعوت کا اور تبلیغ کا, اس کے لیے کوئی چلے کا ضرورت نہیں ہے, نئے سے روزے کا ضرورت ہے کہ وقت پہ نکلیں گے ایسے روزے لگائیں گے چلے لگائیں گے, نہیں نہیں اس کے لیے آپ کے ساری زندگی میں دعوت اور تبلیغ ہے. جو ہی آپ کو فرصت ملے آپ اللہ تعالیٰ دین کی طرف دعوت دیں اور لوگوں کو حق کی طرف بلائیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جتنے بھی قبیلے ہوتے اگر کوئی شک کی نگاہ سے دیکھتا, کیونکہ سبق اسے اکثر آتے جاتے نا تجارت میں, تو ان کو بعض لوگ پہچانتے تھے, تو بعض پوچھتے کہ یہ کون ہے, تو کہتے ہیں یہ مجھے راہ دکھانے والے ہیں. سچ ہے نا, سبحان اللہ, مشکل وقت میں بھی سچ بولتے ہیں, کیونکہ ہو سکتا کہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جاسوس ہو پھر پکڑ لیں کچھ بھی ہو, یہ وہ ہے جو مجھے راہ دکھانے والے, راہ راست دکھانے والے, سبحان اللہ. اور پھر اسی قبیلے میں جا کے اسلام کی دعوت بھی پیش کرتے, ایک دعوت بھی پیش کرتے, لوگ قبول کر لیتے. نمبر 15, دعوت اور تبلیغ کی بنیاد توحید اور صحیح عقیدہ ہی ہے, اس کی اہمیت کو جاننا ہے, اور اسی کی بنیاد پر دعوت و توحید کی جاتی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کے مختصر سے وقت میں سفر کے دوران جب دعوت دی ہے تو سب سے پہلے کلمہ توحید کی دعوت دی ہے, نہ نماز کا حکم دیا ہے نہ روزے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے, بلکہ دعوت الی توحید اللہ سبحانہ وتعالی واتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 15, نمبر 16, ماشاء اللہ, مسجد کی اہمیت مسلمان معاشرے میں. سب سے پہلا کام کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچتے مسجد قباء کی تعمیر, جب مدینہ شہر پہنچے وہاں پر بھی ابتدا مسجد سے ہی ہوئی. آج ہمارے معاشرے میں مسجد کی کیا قدر و قیمت ہے. اچھا مسجد میں کرتے کیا ہے ہم لوگ, کاش کہ ہم اللہ کے گھر کی صفائی ویسے کرتے جیسے اپنے گھروں کی صفائی کرتے. دیکھا ہے کبھی بچے دوڑ رہے ہیں, بچے جوتا پہن کے, چھوٹے بچے تو جوتا پہنا ہوا, اگر اپنے ہی بستر اپنے گھر میں جوتا پہن لے بچہ نا تو اس کی خیر نہیں ہے. اگر کوئی پڑوسی کا بچہ آ جائے اور جوتے سمیت اندر چلا جائے نا کمرے کے اندر کارپیٹ پہ چل جائے, کیسی شکل ہوتی ہے ہماری, کہتے ہیں بیٹا ذرا ٹرافی بھی لو ہم سے, ذرا بوسا بھی لو ہم سے, یہی کرتے ہیں. اور یہی بچے کو اگر اپنے بچوں کو ہم لے کے جائیں اللہ کے گھر مسجد میں کارپیٹ بچھا ہوا ہے اور جوتوں سے بچے دوڑ رہا ہے جوتے پہن, وہاں پہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. میرے بھائی اللہ کے گھر کی ایک اہمیت ہے, کیا اہمیت ہے ہم جانتے ہیں, اللہ کے گھر میں نماز ہم پڑھتے ہیں, نماز کیسے پڑھتے ہیں ہم لوگ, پہلی بات تو یہ, وہ پھر صرف نماز ہی پڑھتے ہیں, وہاں پہ اللہ کا ذکر کہاں گیا, قرآن کی تلاوت کہاں گئی, دروس و تدریس کا سلسلہ کہاں گیا, وہاں پر دعوت و تبلیغ کی بات کرنی ہے, وہاں پر آپ کا اگر پڑوسی آپ کا بھائی کوئی غلطی کرتے اس نصیحت کیسے کرنی ہے, اسے پیار سے کیسے پیش آنا ہے. مسجد ایک قلعہ تھا اسلام کا, آج مسجد کی کیا بات رہے گی, صرف نماز پڑھنے کے لیے جاتے واپس. معاشرے کی ایک بنیاد ہے مسجد, ایک ہی محلے کے لوگ جب مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, نماز باجماعت کا اصل میں مقصد کیا ہے, یہ پاؤں سے پاؤں کیوں جوڑنا ہے، صف سیدھی کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کہ آپ جان لیں کہ آپ کے دائیں اور بائیں کون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نماز تو اللہ کی پڑھ رہے ہیں، سلام ہی کو کیوں دے رہے ہیں؟ نماز میں سلام تو نماز کا حصہ ہے، رکن ہے نماز کا، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ دائیں بائیں سلام پھیر رہے ہیں، سبحان اللہ. اور پھر جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ کون ہے، اس کی تمیز ختم ہو گئی ہے. اگر آپ کا خادم ہے، ہو سکتا ہے خادم آپ کا اگلے صف میں ہو اور آپ سجدہ کرتے ہوئے آپ کا سر اس کے قدموں کے قریب ہو، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے. یہ دین اسلام ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالی کے ہاں برتری بہتری کا معیار پیسہ نہیں، ذات نہیں، عربی عجمی نہیں. کیا معیار ہے؟ التقوی، اللہ تعالیٰ کا ڈر. جو سیدھا انسان ہے، متقی پرہیزگار ہے، اپنے رب کو راضی کرنے والا ہے، حلال اور حرام کی پہچان رکھتا ہے، اپنے عقیدے کی تصحیح کرنے میں کوشاں ہے، اپنے اخلاق کو درست کرنے اور عمل کو ٹھیک کرنے کے لیے جدوجہد کرنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، اور وہی شرف والا انسان ہے اللہ کی نظروں میں اور اللہ کے پیاروں کی نظروں میں. مسجد کی اہمیت کو جان لیں. اور موبائل فون خاص طور پہ ہمیں پسند نہیں ہے کوئی شخص ہمارے گھر میں آ کے میوزک بجائے، تو اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کے گھر میں جا کے کوئی میوزک بجائے؟ جو ہم اپنے گھروں میں پسند نہیں کرتے، وہ ہم اللہ کے گھر میں کیسے گوارا کرتے کہ ہم پسند کریں؟ بعض ساتھی اچھے بیچارے انجانے میں کہتے ہمارے موبائل میں رنگ ٹیون جو ہے وہ بس یہی ہی ہے. بھئی کتنا خرچہ کرتے ہم لوگ؟ آج کل تو موبائل 50-60 والے بھی آ گئے ہیں، میرا خیال ہے عام رنگ ٹیون اس کے اندر. کس نے کہا بھائی تم 700 والا 600 والا موبائل لو؟ یار سستا لے لو. اگر میوزک ہی اس کے اندر ہے اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے، بلکہ آپ کے بلوٹوتھ کے ذریعے بھی آپ میرا سینڈ کر سکتے ہیں رنگ ٹون جو ہے، نہیں تو راستے تو بہت ہیں بھائی، تو کیوں نہیں اختیار؟ کیونکہ اللہ کے لیے ہے، تب تو ہمارے ذہن میں نہیں آتا، یا ہم کرنا بھی نہیں چاہتے. اپنے لیے ہو تو ہم کیا کچھ نہیں کرتے. سبحان اللہ. نمبر 17، مہاجرین کی فضیلت اور علانہم اجمعین. مہاجرین کی فضیلت کو جاننا، ہجرت کرنے والے. قرآن مجید میں ان کو نام مہاجرین رکھ دیا گیا، تاکہ ہم پڑھتے رہیں گے المہاجرین. نمبر 18، انصار کی فضیلت جن نصرت کی ہے. نمبر 19، اسلامی اور ایمانی بھائی چارگی کی اہمیت کو جاننا. نمبر 20، یہودیوں کا خطرہ، یہودیوں کو خطرے کو جاننا. یہودی خطرناک قوم ہے، ہمیشہ سے خطرناک ہے، آج بھی خطرناک ہے، اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ عہد کرنے کی اجازت بھی ہے ضرورت کے وقت. یہودیوں کے ساتھ آپ معاہدہ بھی کر سکتے ہیں، بزنس بھی کر سکتے ہیں، پیس ٹریٹی اور امن کا معاہدہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. نمبر 20، منافقوں کے خطرے کو جاننا اور ان سے دور رہنا. اور ان سے دور رہنے کی اہمیت کو جاننا. نمبر 21، نمبر 22، جہالت کے خطرے کو جاننا. اور جاہل لوگوں کا معاشرے میں خطرے کو بھی جاننا. نمبر 23، مدینہ طیبہ میں معاشرے کا قیام، توحید، ایمان، سنت، تقوی، عمل صالح، صبر، حلم اور دیگر خوبصورت اوصاف کی بنیاد پر ہوا. اور بھی کچھ ہیں لیکن اتنا کافی ہے, کافی وقت ہو گیا ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ ہم ہجرت کے بعد بیان کریں گے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص زندگی کا آغاز ہونے والا ہے کہ مدینہ طیبہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت کب آتی ہے جہاد کی. جہاد کے تعلق سے چند اہم اصول اور جہاد کے جو مرحلے ہیں وہ کیسے شروع ہوئے تھے, اور یہ جو خاص زندگی ہے اس کا آغاز جب ہوتا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر وقت تک ہی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس جہادی زندگی کو کس طریقے سے طے کرتے ہیں, اور پھر وہ کون سے اور مشکلات اور چیلنجز آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ کرام کی زندگی میں. انشاءاللہ اگلے دروس میں ہم سب مل کے جانے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو منافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صحیح منہج کو سمجھ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ